الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے صفت صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا، مزید باقی چیزوں کا ذکر ہے، جس میں آخری حدیث تھی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البغير ولا وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثه وهو اقوى من حديث وائل بن حجر. کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے سنا، کہتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. کس طرح بیٹھے؟ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے، پھر دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھے. ولیدی ہی قبل رخبتی، اس کی تفسیر گزر چکی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث اس میں الفاظ راوی سے، صحابی سے اور کسی سے الٹ گئے ہیں. یہ سب باتیں اصل میزان یا اصول کے مطابق نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے اور اس کے معنی بھی صحیح ہیں. ہاتھ کو پہلے رکھنے کی سنت گھٹنوں سے یہی سب سے زیادہ قوی ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ اقوى من حدیث وائل ابن حجر. وائل ابن حجر کی جو حدیث ایک بیان کی جاتی ہے کہ میں نے پیارے رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے. تو یہ روایت، اس کو علماء نے ضعیف کہا ہے، اور جو روایت جس میں آیا ہے کہ ہاتھ کو پہلے رکھیں وہ روایت زیادہ صحیح ہے. اور کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں بھی اسی طرح آیا ہے جس طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو رکھتے ہوئے پہلے دیکھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھتے تھے. یہ فعل تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس وجہ سے یہ مسئلہ حقیقت میں مختلف ہی مسائل میں سے ہے، اور ان مسائل کو تعصب کی ہوا دے کر کے بہت کچھ اس کے خلاف کرنے والوں کو دونوں طرف سے گمراہ کہا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ متبع سنت ہیں انشاءاللہ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے، کسی کے قول کے مطابق ہو یا کسی کے قول کے موافق ہو. اور ہم اس موضوع مناسبت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ اس زمانے کے خوارج ہیں، ایسی بھی غلط بات کہنے والے لوگ ملتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہم جو لفظ بول رہے ہیں ہم سوچ سمجھ کر کے بولیں. ایک مسلمان کی بات اللہ کی اطاعت کے خلاف، اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی ایک ایک بات اور ایک ایک بات کے ایک ایک حرف کو فرشتے لکھ لیتے ہیں. اس وجہ سے بغیر کسی دلیل کے کسی کو غلط کہنا، کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو فاسق کہہ دینا، کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو خارجی کرنا، یہ چیز حقیقت میں بہت بڑے گناہ کا سبب بن سکتی ہے. اس وجہ سے کہنے والا وہ اپنا ذمہ دار ہے، لیکن جو لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے یہ دلیل کی بات یہ ہے ان پر رد کرنے کی کہ آخر آپ کہتے ہیں کہ مذاہب اربع حق ہیں. مذاہب اربع حق ہیں، اگر کوئی شخص ہاتھ کو پہلے رکھتا ہے تو کیا مذاہب اربع میں سے کسی امام نے اس کو اختیار کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. اگر نہیں کیا ہے تو حقیقت میں لوگ خارجی ہیں، باہر سے ایسی چیز لاتے ہیں، یا دین سے باہر کے لوگ ہیں جو دین میں چیزیں گھسا دیتے ہیں جو دین کی نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ ہاتھوں کو سجدہ جاتے ہوئے ہاتھوں کو پہلے رکھا جائے اور گھٹنوں کو بعد میں رکھا جائے. تو پھر یہ کہتے ہوئے کہ مذاہب اربع حق ہیں اور ہم مقلدین ہی حق پر ہیں, تو پھر ایک آدمی اگر کسی مسئلے میں امام کی کسی امام کی موافقت پا کر کے اسی مسئلے کو لے رہا ہے جو حدیثی کے موافق ہو, تو پھر اس پر تان و تشنیع نہیں ہونی چاہیے. بلکہ میری نظر میں اس قسم کی تان و تشنیع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر تان و تشنیع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, یہ بات مختصر یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شخص اولاً تو حدیث کا کوئی بھی مسئلہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اگر کوئی اس کو چھوڑ رہا ہے تو کوئی دوسرا اس کو ضرور لے گا, یہ نہیں کہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے سامنے زندہ موت مر جائے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی نے کسی علاقے میں چھوڑ دیا تو دوسرے علاقے میں اس پر عمل ہمیشہ رہے گا, کوئی بھی ایسی حدیث جو پیارے رسول سے ثابت ہے. اور یہ کہنا جیسا کہ بعض کتابوں میں یا بعض مسائل کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں ہیں, بڑی بات کہہ دی جاتی ہے, کہتے ہیں حدیث تو ہے لیکن اس پر لوگوں کا عمل نہیں ہے, یہ چیز بھی بہت بڑے خطرے کی بات ہے. پیارے رسول کی حدیث پر عمل نہ ہونا, اس کی ذمہ داری لے کر کے کہنا کہ اس پر عمل نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عمل کے لیے آئی ہے. اگر آپ کو تاریخ کے پورے دور میں کوئی عامل نہیں مل رہا ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ حدیث جب صحیح مل گئی, کسی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے تو واجب ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. اور یہ کہیں کہ نہیں اس پر عمل نہیں ہے, یہ ایک دعویٰ ہو جاتا ہے, یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ قرآن کی بات یا حدیث کی بات ہمیشہ کے لیے کوئی چھوڑ دیے ہو. اگر یہاں کسی نے چھوڑا تو دوسری جگہ کوئی عمل کرے گا, وہاں چھوڑا تو یہاں کوئی نہ کوئی عمل کرے گا. اس وجہ سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمل بالسنت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کسی امام کے پابند نہیں ہیں, حقیقت میں اس معنی میں کہ اس ہر غلط یا صحیح بات, غلط کہتے ہوئے میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سی باتیں ائمہ کی طرف غلط منسوب کی جاتی ہیں, ہر غلط اور صحیح بات میں ہم انہیں امام کو لیں گے, یہ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے تو غلط ہے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم ہر اس امام کی بات لیں گے جو پیارے رسول کی بات سے قریب تر ہو یا پیارے رسول کی بات سے میل کھاتی ہو, تو وہی شخص اصل میں اللہ کی متعصب اور پیارے رسول کی اطاعت کا متصف ہے. یہ ہے حقیقت اس کی. آخر پیارے رسول ہی کو اللہ تعالی رسول ہمارا بنا کر کے لے جائے. خبر میں ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قرآن کریم میں احادیث میں پیارے رسول ہی کی اطاعت, اللہ کی اطاعت کے بعد پیارے رسول ہی کی اطاعت کی کو واجب کہا گیا ہے, اس کا حکم دیا گیا ہے. وہ آپ کی اطاعت کے بعد پھر اولیاء الامور ہوتے ہیں, اس شرط کے ساتھ کہ ان کی اطاعت پیارے رسول کی معصیت میں نہ ہو یا اللہ کے رسول کی معصیت میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ پیارے رسول فرماتے ہیں لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی بات ماننا یہ شرعی چیز نہیں ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے شریعت میں, لا اطاعت. اس وجہ سے اگر کوئی شخص آج کل معمولی باتوں پر بہت کچھ الٹی سیدھی باتیں کہی جاتی ہیں, حقیقت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قبروں پر سجدہ جائز نہیں ان کو بھی کافی, وہ لوگ بھی جیسے کہتے ہیں مینڈکی کو بھی زکام ہونے لگتا ہے, جو لوگ قبروں کو پوجا کر کے زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے کو اہل سنت الجماعت نام رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے کو کہتے ہیں اہل سنت الجماعت, سبحان اللہ, یعنی سفید کو سیاہ نام رکھ دیا جائے اور نام سیاہ کو سفید نام رکھ دیا جائے, الٹا یہی مسئلہ ہے وہاں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں, یہ لوگ خارجی ہیں اور یہ لوگ جو ہے گمراہ ہیں, اور جو لوگ راتوں دن قبروں کی آوازیں سنتے ہیں اور قبروں سے ولی لوگ ہاتھ بڑھا کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں, وہ لوگ اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہمارا مناصر, ہمارا مددگار اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے, وہ لوگ گمراہ ہیں, سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی مکلف کیا ہے صرف قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا, اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے ائمہ کی کسی بھی امام کی بات ہمیں لینے کا حق ہے. کسی ایک کے ساتھ اپنے کو چپکا لینا یا کسی ایک کا دامن پکڑ کر کے زندہ رہنے کا عزم کر لینا یہ دین کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ تو بعد میں آئے ہیں. حقیقت میں تمام ائمہ ہمارے امام ہیں, تمام کسی سے ہماری دشمنی نہیں ہونی چاہیے. دشمنی اور ان کی بات چھوڑنے کو دشمنی پر معمول نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں اس کی نصیحت کی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہاتھ کو پہلے رکھتے ہیں ان کے بارے میں یہی ہم نے دیکھا. ہمارے طلبا جو عربی بھی ہوتے ہیں وہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے جب سے استراحت بھی کرتے ہیں اس پر بھی لوگوں کو لوگ ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں. یا یہ کہ جو ہاتھ کو آگے بڑھا کر کے پہلے سجدہ کے لیے جاتے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں ان کو بھی غلط کہتے ہیں. خیر رسول کی واضح حدیث ہے, اگر کوئی شخص ہزار گالی دے یا ہزار برا کہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ لوگ عمل بالسنت پر اپنے کو انشاءاللہ مستعد رکھیں, اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا. اور کسی سے لڑائی بھڑائی نہیں, البتہ اپنی بات آسانی سے کہہ دیں گے. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. قال رسول صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلى الله عليه وسلم جب تشهد میں بیٹھتے تھے, تشهد کے لیے جب بیٹھتے تھے, تشهد کا مطلب ہے تحیات لله والصلوات. تشهد اول ہے, تشهد ثانی ہے. تشهد اول میں صرف التحیات پر اکتفا جائز ہے, اور اگر کوئی اس کے ساتھ صلات بھی پڑھے تو وہ بھی جائز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور تشہد آخر میں تحیات کے ساتھ صلات بھی واجب ہے, اس کے بعد پھر دعا کرنا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حدیث آگے آئے گی. تو تشہد دو ہوتے ہیں, تشہد اول تشہد اخیر, جس جو تین رکعت کی نماز ہے یا چار رکعت کی نماز ہے وہ اس میں دو تشہد ہوتے ہیں. دو رکعت کی نماز صرف فجر ہے جس میں ایک تشہد ہوتا ہے. اسی طرح نفلیں ہوتی ہیں دو رکعت کی. اذا قعد للتشهد, جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تھے, تو چاہے وہ تشہد اول ہو یا تشہد اخیر, وضع يده اليمنى على ركبته اليسرى. وضع يده اليمنى على ركبته اليسرى, یعنی عام پوزیشن میں, نہ کہ الٹا نہ پلٹا نہ مٹھی باندھ کر کے, اس طرح رکھتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والیمنا علی الیمنا وعقد ثلاثا وخمسین, داہنے ہاتھ کو 53 کا کی گرا دیتے تھے. یہ ہے 53. واشار باصبعه السبابه, 53 کی گرا کیا ہوتی ہے؟ حقیقت میں عربوں کے یہاں گننے کا طریقہ جیسے پیارے رسول نے فرمایا ہے, انا امۃ الامیہ لا نكتب ولا نحسب, ہم ان پڑھ امت ہیں. زمانے میں وہ الذی بعث فی الامین رسول, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت پورے حجاز میں مکہ اور مدینہ صرف چار آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, سبحان اللہ. یہ روایات میں آتا ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ ہم لکھنے نہ لکھنے اور نہ لکھنے پڑھنے والی قوم ہیں. جبریل نے کہا کہ پڑھو, کہتے ہیں ماں انا قاری. تو کیسے ہمارا حساب کتاب ہے؟ لانک تو برانا, تم ہم نہ حساب جانتے ہیں نہ کتاب جانتے ہیں. تو ان کے یہاں حقیقت میں گنتی کا طریقہ تھا ہزار تک کا, ایک دو تین چار پانچ, نہیں ایک دو تین چار, اس کے بعد پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ. آخر میں جا کر کے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تین یہ ہوا, اور پچاس کا طریقہ جب کوئی کہے گا کہ کتنے میں یہ اونٹ بیچ رہے ہو, اتنا اگر کہہ دے وہ تو یہ پچاس ہوا, اور اگر اتنا کہہ دے تو یہ ایک ہوا. نا پہلے ایک اس کو کیا تھا, پچاس ایک اکیاون, پچاس دو باون, پچاس تین ترپن, اور چون کا طریقہ کیا ہوگا, ایسے کریں گے, یہ ایسا کر کے. اسی طرح سو دو سو ایک ہزار تک کا ان کے یہاں طریقہ تھا. میں نے اس کو سوچا ہے, اس حدیث کو ہم نے جمع کر کے, اور ہاتھ کا فوٹو بھی ہم نے ایک آدمی سے کہا کہ ہم ہاتھ ایسے کریں تم فوٹو لو, کیونکہ اچھے اچھے لوگ عربی اپنے یہ نہیں جانتے ہیں گنتی. اور ہم نے حیدرآباد میں کتاب چھپی تھی, دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں, غیر منقسم ہندوستان میں, پھر منقسم اور پاکستان ہندوستان میں بھی علم کا بہت رواج رہا, اس میں یہ اس طرح چھاپا تھا باقاعدہ, ایک بنا کر کے, یہ اس طرح کر کے, یہ ایک طرح بنا کر کے, پھر دو بنا کر کے, ایسے ایک لائن سے ہم نے دیکھا تھا اس کو بچپن ہی میں. یہاں ہم نے اس کی تفسیر کی تو بڑے بڑے علماء کہتے ہمیں بتاؤ یہ کہاں ہے کیسے ہے, تو ہم نے بتایا. تو وہ انشاءاللہ چھپے گی کتاب, اللہ کرے چھپے, تو ہم نے اس کا فوٹو اپنے ہاتھ سے دیا نہیں ہے ابھی لیکن دیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ طریقہ یہ ہے 50 کا یہ انگوٹھے کی انگوٹھے کا آخری نوٹ یہاں بچلی انگلی کے وسطی جو ہے اس کے جڑ کے پاس رکھ کر کے یہ ہے 50 کا, یہ 50 کا عدد ہے اور اس کے ساتھ تین اس طرح بنے گا 50 3 53. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اذا قابل التشہد وضع یده الیسرى علی رکبتہ الیسرى والیمنى علی الیمنى وعقد 53. 53 کی گرہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے. واشار باصبعه السبابہ, اس کو سبابہ گالی دینے والی انگلی بھی کہتے ہیں, گالی دیتے ہوئے بھی اسی سے اشارہ کرتا ہے اور تسبیح پڑھتے بھی آدمی اشارہ کرتا ہے اللہ کی طرف, تو سباہا بھی کہتے ہیں. وہ اشار اب اسبوع سبابہ, اس انگلی سے تسبیح کی انگلی سے آپ اشارہ فرماتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے. وفی روایت لہو, اور ایک دوسری روایت میں جو تعبیر آئی ہے, قبض اصابعہ کلہا, اپنی تمام انگلیوں کو آپ موڑ لیتے تھے. وہ اشارہ, اور اشارہ فرماتے تھے, بلتی اس انگلی سے, تلیل ابہامہ, جو انگوٹھے سے ملی ہوتی تھی, یعنی اس انگلی سے آپ اشارہ کرتے تھے. یہ ہے طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد میں بیٹھنے کا. یہاں ہم تنبیہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ وراثتاً یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب میں یہی ہے, بیٹھتے ہوئے بیٹھتے ہیں تو اس طرح, اس کے بعد جب اشہد اللہ الا اللہ پہنچے تو اس طرح حرکت دو ایک کر کے پھر ایسے ہی کر لیتے ہیں. یہ غلط ہے. پیارے رسول بیٹھتے ہی شروع ہی میں آپ 53 کی گرہ لے کر کے آخر تک جب تک آپ سلام نہ پھیر لیتے تھے اسی طرح کیے رہتے تھے, اشارہ کرتے تھے. اشارے کی دو ایک روایت اور دوسری بھی ہے. ایک تو اشارہ یہ ہوا اس طرح اشارہ کرتے تھے, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی نگاہیں اشارے سے آگے تک نہیں جاتی تھی, یعنی بس جیسے آدمی یعنی قریب ہی رہے گا سجدہ گاہ اور یہ سب نظر ہو, تو اس طرح کر کے آپ اشارہ فرماتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ ہم نے دیکھا پیارے رسول کو کہ آپ اشارہ فرماتے تھے, یہ ہر رکوع آپ اس کو ہلا رہے ہوتے تھے, اس طرح مستقل ہلانے کی. اس میں علماء کا کہ دو قول ہوئے, ایک تو جیسے ایک اس حدیث کے راوی 7 آدمی ہیں, جس میں ایک نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو ہلا رہے تھے آپ, تو کہتے ہیں بھائی ایک آدمی 7-6 آدمیوں کی مخالفت کر رہا ہے, اس وجہ سے یہ روایت شاذ مانی جائے گی. قاعدے کے تحت کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ آدمی بھروسے کے ہیں بیان کرنے والے, لیکن ایک جماعت کے خلاف ان کی ہو رہی ہے تو جماعت والی بات لی جائے گی, ان کی بات نہیں لی جائے گی. یہ ایک بات ایک فطری بات ہے, عام معاشرتی بات ہے کہ اکثریت ہی کو لوگ سچ مانتے ہیں, لیکن اگر ایسی بات ہے اصولی طور پر تو دونوں حدیثوں میں جمع ہونے کا امکان ہو تو دونوں پر عمل کیا جائے گا, نہیں تو انہیں اکثریت کی بات لی جائے گی. اکثریت نے ہلانے کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن صرف اشارے کا ذکر کیا ہے. کیا اشارہ ہلانے کے خلاف پڑتا ہے یا ہلانا اشارے کے خلاف پڑتا نہیں؟ آپ کبھی کہتے ہیں ذرا سا وہ چیز اٹھا دو بھائی, ذرا سا اٹھا دو وہ کتاب اٹھا دو, ایسے ہی کہتے ہیں نا, یہ ایسا بھی کہتے ہیں, کہتے اچھا اچھا کچھ کچھ کو اٹھا دو. تو ہلانے کا اور نہ ہلانے کا اختلاف نہیں ہوا, اشارہ کیا. اشارہ دو شکل کا ہوتا ہے, ایک تو بالکل نہ آپ ہلائیے اور ایک کہیں بھائی ذرا سا کتاب اٹھا دیجیے, تو اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ جب آدمی بیٹھے تو دونوں شکل اس کو اختیار ہے کہ اس طرح مستقل طور پر اشارہ کرتا رہے یا یہ کہ ہلاتا رہے تھوڑا سا مستقل طور پر آخر تک. حضرت امام احمد حنبل سے پوچھا گیا کہ کیا اشارہ, اس کے کسی شاگرد سے پوچھا گیا کیا امام احمد بن حنبل اشارہ کرتے تھے, کہتے تھے کان یشیر شدیدن, امام احمد بہت سخت اشارہ کرتے تھے. سخت اشارہ کرنے کی ایک گویا ایک اشارہ یہ ملتا ہے اس لفظ سے کہ گویا وہ ہلاتے تھے, یہ نہیں کہ ایک ہی پوزیشن میں رکھیں گے تو اس میں سخت ہلانے کی بات نہیں آتی ہے. اس وجہ سے کچھ حرکت مستقل طور پر رہنے سے اس یہ بھی حدیث کے خلاف نہیں پڑتا انشاءاللہ. تو آدمی اگر کچھ ہلاتا رہے یا یہ کہ نہ ہلائے, دونوں شکلیں انشاءاللہ جائز ہیں, لیکن مستقل طور پر اس کو اس پوزیشن میں انگلی رکھنی ہے. ایک دوسری روایت میں دوسرے صحابی نے فرمایا کہ پیارے رسول کو ہم نے دیکھا کہ حلقہ بنائے تھے آپ بیچ کی انگلی کو اور انگوٹھے کے ساتھ. یہ بھی ایک شکل ہے, جائز شکل ہے. گویا مختلف اوقات میں جنہوں نے جس طرح دیکھا پیارے رسول کو کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح بیان کیا, تو گویا ایک شکل یہ ہے کہ انگوٹھا کوئی آدمی رکھے ایسے اور اس طرح کر کے ہلائے یا یہ کہ اشارہ مستقل ہے. اکثر روایتوں مسلم شریف کی روایت میں یہی آیا ہے یہ 53 کا گرامر ہے. لیکن جو لوگ شروع میں ہاتھ عام پوزیشن میں رکھے ہوتے ہیں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس طرح کر لیتے ہیں یا اسی طرح ایسے ہی اشارہ کر دیتے ہیں, یہ چیز سنت کے خلاف ہے. جس وجہ سے ہمیں سنت کو سیکھ لینا چاہیے کہ سنت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلا کر کے گھٹنے پر عام پوزیشن میں رکھیں, لیکن دائیں ہاتھ کی انگلی کو 53 کی گرا دے کر کے اس طرح ہم رکھیں, یہ زیادہ آسان ہے. اس طرح کر کے رکھیں یا تو ہلائیں نہ یا ہلاتے رہیں تھوڑا سا, یہ ہے دونوں سنتیں ثابت ہیں.
دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی ایسے ہاتھ رکھ سکتا ہے؟
نہیں, دونوں سجدوں کے درمیان ہلاتے نہیں تھے پیروں, اشارہ نہیں کرتے تھے پیروں کو. ہاں تو ہاتھ عام پوزیشن میں رہیں گے دونوں سجدوں کے درمیان. دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو عام پوزیشن میں رکھیں گے, اس طرح نہیں رکھیں گے. نئے بائیں ہاتھ کو تو کسی حالت میں نہیں بدلنا ہے, اس کی ہی پوزیشن رہے گی. لیکن یہ صرف تشہد میں دیکھیے, یہاں کہتے ہیں کہاں نا اذا قعد للتشہد, جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تب اس طرح کرتے تھے. اور سجدہ مابین السجدتین جو ہے اس کی پوزیشن الگ ہے. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, حضرت عبد الله بن مسعود کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے ہماری طرف توجہ فرمائی, مڑ کر کے ہماری طرف دیکھا. فقال, پھر آپ نے فرمایا, اذا صلى احدكم فليقل, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے فليقل, تو یہ دعا پڑھے, التحیات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته التحيات لله. تحيات کا مطلب کیا ہے؟ ہر مبارک چیز, ہر اچھی چیز وہ صرف اللہ ہی کے لیے, کیونکہ شر جو ہے اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی. جو بھی کر رہا اللہ تعالیٰ وہ اچھا ہی ہے. کوئی بھی اچھی چیز ہو, ظاہر میں ہمارے نزدیک بری ہو, پھر بھی وہ اللہ کی طرف اس کے برائی کی نسبت نہیں کی جا سکتی کہ یہ بری ہے. وہ آدمی کے لیے اللہ نے خیر ہی رکھا ہے اس میں, یہ خاص طور پر مسلمان کے لیے. عجبا لامر امرئ مسلم, وہ شر لیس الیک, کا مطلب یہ ہے جیسا کہ حدیث میں کر رسول فرماتے تھے, الخیر کلہ بیدک, اے میرے رب تمام کا تمام خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. وہ شر لیس الیک, شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے, یعنی کوئی بھی کام تیرے کسی کام میں شر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خیر ہی رکھتا ہے. اگرچہ آدمی کو ظاہری طور پر شر محسوس ہو رہا ہو, یہ کہ وہ بیمار ہو رہا ہے, ظاہر بات ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن وہ بیماری اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دار کرتے ہیں تو ابتلاء و حدیث میں آتا ہے کہ ان کو مبتلا کر کے یہاں تک کہ دنیا سے نکالتے ہیں تو وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک کانٹا چبھتا ہے تو وہ ہمیں تکلیف ہوئی, شر محسوس ہوا, لیکن وہ شر نہیں ہے حقیقت. اس وجہ سے الحمدللہ علی کل حال کہنے کی تلقین آئی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی کہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہو ہمارے لیے ساتھ خیر کا, لیکن امتحان میں آدمی کبھی کبھی پھسل جاتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو خیر کی دعا ہر وقت کرتے رہنی چاہیے, اور ظاہر میں بری چیز ہو اس کی دعا نہیں ہونی چاہیے, اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ آدمی اگر اس میں مبتلا ہو گیا تو اس کے لیے برا نہیں ہے, لیکن ظاہر میں چونکہ برا ہوا اس وجہ سے اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. التحیات للہ والصلوات, اسی طرح تمام رحمتیں اللہ کے لیے ہیں, یا تمام نمازیں اللہ کے لیے ہیں. جس قسم کی صلات ہو, دعا ہو, اللہ کے لیے خاص ہے. صلات کے معنی دعا بھی ہوتی ہے, صلات بھی اللہ کے لیے ہے, دعا کسی اور سے نہیں مانگنی ہے. یا صلات نسبت اللہ کی طرف, تمام رحمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. وقت طیبات, تمام اچھی چیزیں جو جس کو لوگ اچھی سمجھتے ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے. اسی طرح ہے, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہیں, اچھے ہیں, صرف اچھی ہی چیز قبول فرماتے ہیں. السلام علیکم الیہ یسعد الکلم الطیب, اچھی باتیں, طیب باتیں اللہ ہی کی طرف چڑھتی ہیں. السلام علیکم ایوہ النبی، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر سلامتی ہو ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں اللہ کی برکتیں ہوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی میں رکھے، اللہ کی سلامتی ہمارے اوپر ہو اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر ہو. دیکھیے آدمی جب اس قسم کے دعاؤں کو سوچ سمجھ کر کے تدبر کر کے پڑھے گا تو حقیقت میں اس کے دل میں بہت بڑا اطمینان حاصل ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس قسم کی دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اپنی سلامتیاں انشاءاللہ نازل فرمائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت کہتے ہیں. گواہی زبان سے دینے کو، دل میں صرف کہنے کو شہادت نہیں کہا جائے گا. دل سے تصدیق کر لینا یہ شہادت نہیں ہے، شہادت یہ کہ اس کا اظہار کیجیے اللہ علیہ، کسی کا ڈر نہ ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس قدر تنگی میں تھے لیکن اس کے باوجود الاعلان کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ. حضرت بلال کو ستایا جا رہا ہے، کہتے احد احد، آدمی اس کی گواہی دے نہ کہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو گواہی الاعلان اعلان کرنے اور اس کو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا یہ بتانا ہے کہ ہاں ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے چل پھر رہے ہیں. لوگ آج کل جہاں اس میں کوئی شک نہیں، اقلیتوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہو کر کے اپنے کو احساس کہتری میں مبتلا ہیں، اس قدر کہ اپنے کو ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے کتنے لڑکوں کو دیکھا علی گڑھ وغیرہ کے، جو ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا ایک رمز تھا یا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، اب بھی ہے، رہے اللہ کرے، کچھ بھی ہے، بہرحال وہاں کے لڑکے ہاتھوں میں دھاگے وغیرہ، مسلمان لڑکے دھاگے وغیرہ پہن کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے داڑھی وغیرہ تو رکھنی نہیں، پینٹ اور بوشٹ. پہلے جو شکل تھی ان کی شیروانی اور وہ رسمیات ہی صرف آ گئی ہے، خاص حالات ہی میں واجب رکھا گیا. پہلے تو ایک اسکالر وہاں بھیج ہی نہیں سکتا تھا بغیر جیسے ٹوپی اور شیروانی اور پائجامہ کے، لیکن اب عام ہونے کے بعد مسلمان لڑکوں کو دیکھا ہم نے، دھاگے پہن کر کے اور شکلیں بنا کر کے سکھ کی طرح اور چل کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ٹرینوں میں ہم نے دیکھا، ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے ٹرین میں بیٹھے تو ہم تو ان سے بچ بچ کر کے باتیں کرتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہوں گے وہی، لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ ہم مطلب ایک ہی داڑھی وغیرہ ہمارے، تو مسئلے مسائل کر دیا انہوں نے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، چلتے ہوئے جب اترنے لگے علی گڑھ کو جانے لگے، ہمیں دلی آنا تھا، تو ان سے میں نے کہا اللہ کے بندے آپ لوگ مسلمان ہیں، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ، میں ڈر رہا تھا آپ لوگوں سے، میں نے یہ کہا کہ میں ڈر رہا تھا آپ لوگوں سے اور آپ لوگ اس طرح شکل بنائے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں کے دل میں الحمدللہ اس قدر ایمان ہے کہ اس چھوٹے چھوٹے مسائل کو دریافت کرتے ہیں، آپ لوگ ذرا سا کچھ خیال کیجیے. دیکھیے میں نے مثال بھی دی کہ بہت سے ایسے ہیں، ان میں تو دو ایک تھے ایسے، ان کا دیکھیے ان کو بھی کوئی کھا نہیں لے رہا ہے، کیوں اس طرح ڈر رہے ہیں؟ آپ چھپائیں گے نہیں موقع پر، بہت کچھ کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلطی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کو ظاہری شکل صورت میں نماز، قاضی سلمان منصور قلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بنارس میں جب جاتے تھے تو آپ لوگ بیان کرتے ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ ان کے سیرت النبی جنہوں نے لکھی ہے، قاضی سلمان منصور قلی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ عالمین، ان کی بہت ہی پائے کی کتاب ہے، جس سے لوگوں نے منظور کر کے بہت سے لوگوں نے کتابیں نکالی ہیں، ان سے کشید کر کے لکھی ہیں، اصل چربا وہی ہے، اصل حقیقت ہے، بہت ہی تحقیقی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ وہ جب جاتے اور وہاں گھاٹ ایک ہے جہاں کی وہ لوگ رات دن نہاتے ہیں، جاتے اذان کو مسلح ساتھ ہوتا تھا، نماز کا وقت ہوا، اذان باقاعدہ کہتے تھے اور وہیں جو دو چار آدمی ان کے ہوتے تھے گھاٹ ہی پر جہاں سب نہا رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، وہاں مسلح بچھا کر کے نماز ہوتے کھل کر کے. اب تو کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکتا ایسی جگہ پر، ہے یہ حقیقت ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو اپنی شخصیت کو واضح طور پر چھپ کر کے نہیں، چھپا کر کے نہیں، بلکہ واضح طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے. اور یہ کہ ذکر اذکار اور اللہ کی گواہی، یہ تو ایک شریعت کی اصل چیز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. آدمی ایمان کس قدر بھی چھپا کر کے رکھے، اس کا ایمان صحیح نہیں مانا جائے گا. حتی ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کتنا بڑا پیمان اور عہد ہے، اس کے باوجود اگر آدمی اللہ سے وعدہ کرے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی کو معبود نہیں سمجھتے، اور جب معبود سمجھا تو اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا ہے، دینے والا اور روکنے والا اور سب کچھ کا مالک اسی کو سمجھنا ہے. لیکن اس قسم کا عہد کر کے آدمی جب قبروں پر جا کر کے کسی ولی اور کسی بزرگ سے جب اپنی مرادیں مانگنے لگتا ہے تو کس قدر اس عہد کی عہد شکنی کر رہا ہے حقیقت میں. اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے بری ہے بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء و رداعی، بڑکپن یا بڑا ہونا یہ میری چادر ہے. جس طرح کسی آدمی کی چادر کوئی کھینچ کر کے ننگا کر دے، فمن نازانی فقد اغضبنی، جس نے میری اس چادر کو کھینچا تو مجھے غصہ کر دیا اس نے. اور غصے کا ایک مظہر اور منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کبھی اللہ تعالیٰ بے شک شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. اس وجہ سے ایک مسلمان کو شرک کے چھوٹے بڑے امور سے پرہیز کرنے کی بہت کچھ کوشش کرتے رہنی چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بھی ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے بندے اس کو پڑھتے بھی ہیں لوگ. جو لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ نور ہے، نور کا معنی ہی یہی لیتے ہیں. بندہ ہونا جو ہے وہ ہتک سمجھتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی عبودیت اور آپ کو عبد کے لقب سے بہت ہی مبارک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر